असलामुअलैकुम रुबा।
वालेकुम सलाम।
कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? और
बिल्कुल ठीक ठाक। सलाम अर्ज करता हूँ अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे
इंशाल्लाह। मैं भी सलाम अर्ज करती हूँ, बहुत बहुत सुपर खैर कहती हूँ आपकी खिदमत में। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, एनर्जी से भरपूर जो है अपने दिन का आगाज आप कर चुके होंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है जी। हफ्ते का मौजू आप लोगों को मालूम है, हमारे हफ्ते का मौजू चल रहा है तालीम की अहमियत। और इसी सिलसिले में आप लोगों का साथ वाइबर, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीफोन लाइन के जरिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और facebook.com/SUT Morning Show जो है वो हमारे फेसबुक के सफे का एड्रेस है। और जिस तरह खुरम ने कहा, आपका साथ जरूरी है, कहीं ना कहीं हमारा हफ्ते का मौजू या हमारा प्रोग्राम आपके साथ के बगैर फीका पड़ जाता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और वक्त हुआ है प्रोग्राम के पहले हिस्से का, जहां पर हम फरमान या हदीस सुनते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं, देखते हैं और
कुछ आज मिलकर देखते हैं। बिल्कुल। और सुनते हैं पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन हदीस और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
हमारे साथ रहिएगा।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुशनसीब है वो शख्स जो हाजिर शहवत को उसके अजाब की वजह से तर्क कर दे, कि जिसका वादा दिया गया है और जिसको उसने अभी देखा नहीं है।
नाज़रीन, आप लोगों के लिए तोहफा प्रोग्राम नसीनी ज़िंदगी का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के शक्ल में हम लोग जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमेशा आप लोगों को एक तोहफा देते हैं और दुआ करते हैं कि इस पे अमल करेंगे, इसको समझेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे
इंशाल्लाह। जरूर जरूर, क्योंकि इन पर अमल करने से, ऐसे बेहतरीन फरमान पर अमल करने से हमारी जिंदगी संवर सकती है। जिंदगी ही नहीं, हमारी आखिरत भी जो है वो भी खैर संवर सकती है। अच्छा खुरम, अपने मोहतरम मेहमान के बारे में आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह मेरे साथ सुलेल फातिमा मौजूद होंगी, PhD फेलो है, वो फिजियोलॉजी में PhD कर रही है और एक बहुत अहम मौजू लेकर आई है आज वो हमारे लिए, मेदे का अल्सर।
ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, दिल्ली स्टूडियो से भी आप बता दें अगर।
जी, हमारे साथ मेहदी बागर साहब होंगे, डॉक्टर मेहदी बागर साहब होंगे और इंशाल्लाह हमारे हफ्ते के मौजू पर, यानी तालीम की अहमियत पर वो रोशनी डालेंगे।
जबरदस्त, आज तो इंशाल्लाह जो है जबरदस्त और मजेदार किस्म का प्रोग्राम होगा। लेकिन आप लोगों ने साथ देना है वाइबर व्हाट्सएप पे, मैं ऑनलाइन हूंगा इंशाल्लाह, आप लोग कमेंट पढ़ेंगे, उसके जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल मैं भी अपने जो है LCD के सेगमेंट में भी कुछ खूबसूरत सी तस्वीर आपके लिए लेके आया हूँ। तेहरान के में बर्फ पड़नी शुरू होगी उस सिलसिले में, तो वो भी देखेंगे मिलके। तो बहरहाल प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलें।
जी हाँ, और अगला हिस्सा है भाई जान बनाने का और वर्जिश करने का, तो साथ मिलकर देखते हैं हमारे प्लैटीज का हिस्सा, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
हमारे साथ रहिएगा।
अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, सलाम। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं जिसमें प्लाटिस के एक्सरसाइज करना सिखाएंगे। हमारी जिंदगी में कम मुतहरक होने और अपने आज़ा और पट्ठों के कमजोर होने की वजह से हमारा जिस्म अपनी तबीयी हालत में नहीं रहता, और उसकी मिसाल कमर का बहुत ज्यादा गोल हो जाना या पीठ का साफ होना है, जानू का ना मुड़ना, गर्दन का झुक जाना वगैरह जैसी मुश्किलात इसमें शामिल है। पिलाटस वर्जिश हमारी मसल्स की मदद करती है ताकि हमारा बदन अपनी असली हालत और फॉर्म में वापस आ जाए और हमारा बदन सालम और चुस्त हो जाए। पिलाटस के एक अहम उसूल और एक अहम खसूसियत इस वर्जिश के दौरान सांस लेने का तरीका कार है। जब हम सांस लेते हैं तो अपने पेट को ऊपर और अंदर की तरफ खींचते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो अपने पेट को पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं। आम हालत में जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने पेट से सांस लेते हैं, यानी जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर निकलता है और सांस खींचने के वक्त इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। पिलाटस में अगर आप गौर करें तो मैं अपने कपड़ों को थोड़ा सा समेटता हूं ताकि आप बेहतर तौर से देख सकें। जब मैं सांस लेता हूं तो अपने पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचता हूं, और जब सांस छोड़ता हूं तो पेट को पूरी तरह ढीला छोड़ देता हूं। साथ मिलकर अंजाम देते हैं, अंदर और ऊपर सांस खींचें, सांस छोड़ें, میری سانسوں پر دقت کریں، سانس لیں، پیٹ باہر نہیں نکلتا، بالکل باہر نہیں نکلتا. ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھیں تاکہ سانس چھوڑنے میں پوری طرح احساس کر سکیں. سانس لیں، چھوڑیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے. ایک اور جو میں آپ کو ایکسرسائز یہاں پہ کراؤں گا وہ پیروں پہ کھڑے ہونے کی ایکسرسائز ہے، جو پلیٹس میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. اس ورزش میں دونوں پیر آپس میں ملے ہوں اور ایڑیاں بھی آپس میں ملی ہوں، اور اس ورزش کے دوران ہم اپنے پیروں کو اوپر نیچے کریں گے، لیکن ایڑیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں گے کہ پیر ایک دوسرے سے چپکے رہیں، بدن اسٹریٹ، کمر اسٹریٹ، سر بالکل اوپر، کندھے پیچھے کی طرف، ساتھ مل کر کرتے ہیں. ہاتھ بدن سے ملے ہوں، ہتھیلیاں پیچھے کی طرف، کندھے پیچھے کی طرف، ناک سے سانس، پیٹ کو مکمل طور پہ خالی کرتے ہوئے چھت کی طرف سانس چھوڑیں. دوبارہ کرتے ہیں، سانس لیتے وقت پیروں کو آرام سے زمین پہ رکھیں. دوبارہ سانس لیں گے، سانس چھوڑیں، چھت کی طرف، میرے پیروں کی طرف دیکھیں. جب ہم اوپر کی طرف آتے ہیں پیر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، ایڑیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی. ورزش کا غلط طریقہ کار کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایڑیوں کو کسی بھی لمحے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑی ہوں، پیروں کو آرام سے زمین پہ رکھیں. میں سائڈ سے آپ کو ورزش کر کے دکھاتا ہوں. ورزش کے غلط طریقے کو دیکھیں، دوبارہ اپنی شرٹ کو اندر کی طرف سمیٹتا ہوں. جب ہم سانس لیتے ہیں اور اوپر کی جانب جاتے ہیں تو ہمارے بدن کو آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف مڑنا نہیں چاہیے. آپ سوچیں گے کہ ایک دیوار آپ کے سامنے اور پیچھے موجود ہے. سانس لیں، سانس چھوڑیں، سانس لیں، سانس چھوڑیں. پلاٹس سے آپ کی بہتر آشنائی کے لیے میں ان چند ورزش نمونے کے طور پہ یہ انجام دوں گا، لیکن ان ورزشوں کو آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ کو سکھاؤں گا. مثال کے طور پر پیر 90 ڈگری اوپر اور پیر کو سیدھا کرنے کی ورزش یہاں کر کے دکھاتا ہوں. سیدھا پیر زمین پر، سانس لیں گے، سانس کھینچیں گے، پیٹ کو کھینچنے کے ساتھ پیر اوپر اٹھائیں، جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں دونوں ہاتھ سلیب کی طرح سانس لیں. سانس کو چھوڑنے کے ساتھ، اسی جگہ پیٹ کو چھوڑنے کے ساتھ پیر کو سیدھا کریں گے. سانس لیتے وقت پیر کو ڈھیلا کریں گے اور سانس چھوڑتے وقت پیر کو زمین پہ رکھیں گے. ایک دفعہ اس اسٹیپ کو دوسری طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں. مخالف پیر سے جب یہ ورزش انجام دیں گے تو الٹا پیر آگے ہوگا. ہاتھ سیدھے، سانس لیں گے، دوبارہ سانس چھوڑیں گے. یہ ورزش ننگے پیر انجام دی جاتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ورزش کے دوران میرے بتائے ہوئے نکات اور پریکاشنز پہ بہت دھیان دیں، تاکہ ورزش کے صحیح اسٹیپس بالکل صحیح اور اچھی طرح انجام دے سکیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور اگر آپ کے بدن میں یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں اضافہ نہ ہو، بلکہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ آپ کا بدن سالم رہے، بہتر رہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اسی لیے آپ ہمارے بتائے ہوئے نکات پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا نے کے بعد
چلیں جی، ورزش بھی کر لی ہم لوگوں نے،
اور کیا کرنا ہے، اور جان بنا لی ہوگی ناظرین نے. بالکل جی ہاں،
اب ناشتہ بھی کر لیں آپ لوگ.
ٹھیک ہے، ناشتہ بھی کر لیں، لیکن ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوئے ناشتہ کریں.
مزہ تو اسی میں آتا ہے.
بالکل، ایک گرم چائے کا کپ ہو اور نسیم زندگی ہو تو پھر بات ہی کچھ اور.
اچھا، میں صبح جو ہے اوپر آفس میں گیا تو وہاں سے میں وہ کافی پینے کا میرا موڈ تھا، تو خیر وہ ٹائم اتنا کم تھا کہ وہ دو تین پرنٹ لیے، اور اس کے بعد جب وہ کافی ڈالنے کا ٹائم ہوا تو دیکھا جی پروگرام کا ٹائم ہو گیا. تو مجھے بڑا جی چاہ رہا ہے کہ یہاں پر مجھے جو ہے ابھی کوئی، بہرحال ہمارے دوست پار بیٹھے ہوئے خانی بھائی، ان کو جی چاہ رہا ہے کہ وہ ایک کافی لا کے یہاں رکھ دیں تو بڑا مزہ آ جائے گا. بہرحال چلیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی محبت ہے ان کے دل میں ہمارے لیے. جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟
ہوا ہے نئی دلی اسٹوڈیو چلتے ہیں، اور وہاں پہ انشاءاللہ ڈاکٹر مہدی باغر جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان کو ہم سلام عرض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں.
وعلیکم السلام، بہت
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بہرحال بات شروع یہیں سے کریں گے، تعلیم کی اہمیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہرحال کل ہمارے ساتھ مولانا صاحب تھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، انہوں نے بھی بار تعلیم کی اہمیت پہ روشنی ڈالی. آپ بھی تھوڑا سا اس بات کو شروع کریں، اس کے بعد جو ہے اس کو پھر دوسرے زاویوں سے بھی دیکھتے ہیں.
بالکل ظاہر ہے کہ تعلیم ایک ایسا اہم اور بنیادی موضوع ہے کہ جس کے بغیر کہ ایک صالح معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اجتماعی طور پر اور
بالکل صحیح
انفرادی طور پر بھی. انسان کی زندگی کے لیے تعلیم ایک ایسا پرماننٹ گائیڈنس ہے، ایک مستقل ہدایت کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کی فکر میں ایک صلابت پیدا ہوتی ہے اور اسے صحیح اور غلط فیصلے لینے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ تمیز کر پاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور
ٹھیک
غلط کیا ہے. یہ سب کچھ اسی علم کے نتیجے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ علم جو ہے وہ نور ہے، ایجوکیشن از انلائٹمنٹ، اور اس کے ذریعے سے ہی آدمی زندگی میں بہرحال آبرومند طریقے سے قدم اٹھا سکتا ہے.
صحیح.
اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کو ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارنا ہے کہ جس کے اندر ایک بہت ہی مضبوط و مستحکم سماجی اقتصادی اور سیاسی نظام ہو، اس وقت بھی اس کو علم ہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور بغیر علم کے وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس کی اہمیت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اس پریکٹیکل اپروچ سے قطع نظر
ٹھیک
اگر ہم تھوڑا سا اپنی تعلیمات اور اپنی بنیادی تعلیمات پر رجوع کریں تو قرآن کریم میں یعنی آسمان کی یعنی آخری آسمانی کتاب کی جو پہلی جو آیت ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اقرا بسم ربک الخلق، جو بہرحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے.
صحیح.
اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سیرت انبیاء ہے، سیرت ائمہ ہے، بالخصوص ہفتہ وحدت آنے والا ہے، اس حوالے سے عرض کروں کہ پیغمبر اکرم کی سیرت مبارکہ ہے، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر علم کے بہرحال ایک ایسے سروائیول کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو ایک صالح انسانی معاشرے کا تصور ہوتا ہے.
اچھا ڈاکٹر،
جیسا کہ آپ کی سیرت سے
سوال ایک پوچھنا چاہ رہا تھا،
یہ بات واضح ہے کہ آپ ایک مسجد میں داخل ہوئے جہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے اور کچھ لوگ علمی مباحثہ کر رہے تھے، تو آپ نے اس عبادت کرنے والوں کے اوپر وہ جو علمی مباحثے کے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھنا ترجیح دی.
صحیح صحیح بالکل. آپ بات اپنی جاری رکھ سکتے ہیں، میں سوال بھی یہاں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے ہماری آواز پہنچنے میں. ڈاکٹر صاحب، یہ کہ ڈگری لے لینا کافی ہے یونیورسٹی سے، مسئلہ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کی کمی ہو گئی ہمارے تعلیمی سسٹم میں. ڈگری ہم لے لیتے ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے پڑھے لکھے جاہل ہو جانا، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بات اپنی جاری رکھیے گا.
اتفاق سے بہت عمدہ آپ نے اور بہت ریلیونٹ آپ نے کوشچن کیا، بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا. آج دنیا میں ایک پولیٹیکل سلوگن ہے کوالٹی ایجوکیشن کا، کہ ایک ایسی تعلیم اور ایک ایسی ایجوکیشن کا تصور پیش کیا جائے کہ جس کے اندر کوانٹیٹی اگر نہ ہو، تعداد بہت زیادہ نہ بھی ہو، تب بھی کم از کم کوالٹی ایجوکیشن کا تصور پایا جائے. یہ ظاہر ہے کہ ایک محض سیاسی نعرہ بن کر رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی اور آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے قسم کے جاہلوں کی تعداد اچھی خاصی ہے اور کوالٹی کہیں پر مس ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کا، علم کا، لٹریسی کا جو کمرشلائزیشن ہوا ہے اور جو اس کا ایک تجارتی تصور پیش کیا گیا دنیا میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی کیا کہتے ہیں علمی مرکز سے، چاہے وہ کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں سے ایک نوجوان پیسہ کمانے کی مشین یا انسٹرومنٹ بن کے نکلتا ہے، مگر اس کا جو ہیومینٹیرین اسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو انسانی جنبہ ہوتا ہے، وہ کہیں سے کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے بچپن سے کم از کم انڈو پاک میں، یعنی جو اردو سپیکنگ نیشن ہے، اس میں اس حوالے سے جو ترکیب اور جو اصطلاح ہم سنتے آئے ہیں، اس میں وہ دو لفظیں ایک ساتھ بولی جاتی ہیں، تعلیم اور تربیت. بغیر اس کے یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کہیں صرف تعلیم کا تذکرہ کیا جاتا ہو، بلکہ تعلیم اور تربیت کا دونوں کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے ایران میں وزارت آموزش نہیں ہے بلکہ وزارت آموزش و پرورش ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ اس قسم کے بیسک سیٹ اپ کی ضرورت ہے کہ جس میں کہیں بھی تربیت جو ہے وہ تعلیم سے جدا نہ ہونے پائے. میرے خیال میں کہیں یہ جو تفکیک ہے، یہ جو بائیفرکیشن ہے تربیت کا اور تعلیم کا، جس میں تربیت تقریباً غائب سی ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قدریں بھول گیا ہے، اخلاقی اقدار سے ناواقف ہے، اور ایک نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انجینئر، ڈاکٹر یا کسی بھی طرح کے پروفیشنل کورس میں ایکسل کر سکتا ہے، کافی آگے بڑھ سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کو بہرحال انسانی قدروں سے آشنائی بڑی کم حد تک رہتی ہے۔
صحیح ڈاکٹر صاحب، گفتگو آگے بڑھائیں گے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ناظرین، ڈاکٹر مہدی کی گفتگو آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دہلی اسٹوڈیو سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھے گی ہماری، یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظر، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، ڈاکٹر مہدی ہمارے ساتھ ہمیں دہلی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے گفتگو کا موضوع یہی چل رہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت، اور بارہ مختلف زاویوں سے اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ سوال یہ ہے کہ سائنسی تعلیم تو بہت آگے ہم نے بڑھا لی ہے، کچھ ایسے علوم مثال کے طور پہ جس میں ہمارے پاس آرٹس کا ہم ذکر کر لیں، جس میں پینٹنگ آ جاتی ہے، جس میں آرکیٹیکچر آ جاتا ہے، ہمارا اسلامی آرکیٹیکچر ہے، بہرحال اسلامی کے علاوہ جو ہمارا کلچر ہے ہندوستان پاکستان کا، اس کا بھی خاص قسم کا آرکیٹیکچر رہا، یا یہ جو فیلڈز ہیں، یا موسیقی کے بارے میں تھوڑی سی بات کی، یہ بڑی کم ان کی کم رنگ ہو گئی ہیں، اہمیت نہیں دی جا رہی ان کو، صرف جو ہے بس وہ ایم بی اے ہو جائے بندہ، آئی ٹی ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، ان فیلڈز کو کیا، کون لوگ آ کے ان کو بڑھائیں گے؟ اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں جس جس علاقے میں ان کی مثلا پرانی ثقافت اگر چل دی آ رہی ہے، ایک سویلائزیشن ہے، تو انہوں نے اپنی آرکیٹیکچر کو بھی سنبھال کے رکھا ہے، اپنی موسیقی کو، مختلف قسم کے فنون کو سنبھال کے رکھا ہے، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول، ہمارے ہاں یہ تو بالکل ایلیمینیٹ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔
اتفاق سے بہت عمدہ آپ نے پھر سوال کیا، اور اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں میری پچھلی گفتگو سے ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جہاں تعلیم کے کمرشلائزیشن نے بہت سارے منفی اثرات چھوڑے ہیں ہمارے پورے اس سماجی نظام کے ڈھانچے کے اوپر، وہاں ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ جو ہمارا ثقافتی اثاثہ ہے، جو ہمارا کلچرل ایسٹس ہے، وہ ہماری زندگی کی پرائیورٹیز میں سیکنڈری پوزیشن سے بھی نیچے آ گیا ہے میرے خیال ہے، اور یہ بھی اسی کمرشلائزیشن کا نتیجہ ہے کہ جس نے انسان کو کچھ ایسے ہنر تو سکھایا جس سے وہ زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری پیسے کمانا سیکھ جائے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اس کے اپنے کلچرل آئیڈینٹی کی، اس کی اپنی ثقافتی شناخت کی کیا حیثیت ہوگی، اور اسے اس سلسلے میں کیا کوششیں کرنا چاہیے، اور اسے کس طرح اپنی گویا اس میراث کو جو ثقافتی اور تہذیبی میراث ہے اسے محفوظ رکھنا چاہیے، اس کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، یہ سب کچھ میرا خیال ہے کہ کہیں بہت پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، اور اب صرف اگر کہیں گفتگو ہے تو صرف اس کی ہے کہ ایجوکیشن ایسی ہو کہ جو بہت کم وقت میں ایک انسان کو اپنے پیروں پہ کمرشلی کھڑا کر سکے اور وہ پیسہ کما سکے۔ درحال کہ میں سمجھتا ہوں اس مقدس موضوع کے تئیں یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ٹینڈنسی اور زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے کہ ایک انسان کو پڑھنا چاہیے صرف اس لیے کہ اسے پیسہ کمانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یقیناً پڑھا لکھا ہونا اور باہنر ہونا اور لٹریٹ ہونے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اقتصادی اعتبار سے، مگر یہ کہ صرف یہی ہدف ہو تعلیم کے پیچھے اور اپنے ہم ثقافتی اور اپنے تہذیبی اقدار کو فراموش کر دیں، پیچھے ڈال دیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آج کل علمی مرکز کے نام پر جو ٹیچنگ شاپس چل رہی ہیں جہاں پڑھایا نہیں جاتا بلکہ کچھ بیچا جاتا ہے اور وہاں کچھ لوگ خریدنے پہنچ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کوالٹی ایجوکیشن غائب ہے، اس کی وجہ سے تربیت کا فقدان ہے، جس کا نتیجہ ہم اس انداز میں دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی، آپ نے ہمیں دہلی اسٹوڈیو سے جوائن کیا، مختلف زاویوں سے ہمارے موضوع تعلیم کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی آپ نے، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے پروگرام میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے ٹائم لیں اور آپ سے گفتگو کر سکیں۔ ناظرین، بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے آخری میں ایک بات ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے چلے کر گئے کہ ایجوکیشنل شاپس، تعلیمی شاپس جو چل رہی ہیں بھارت
تعلیم بیچ رہے ہیں،
جی بیچی جا رہی ہے، اور بڑا عجیب سا ایک ماحول ہے، بالکل یہ افسوس ہونا ہوتا ہے ایسی بات کر کے، کیونکہ ایک تو اس میں دو تین نکتے اس میں آ جاتے ہیں. ایسے اداروں میں جو اساتید پڑھا رہے ہیں وہ بھی پھر ایسی ہی مینٹیلیٹی, ایسی ہی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ بس وہ آئے, کلاس شروع ہوئی اور کلاس ختم ہوئی تو بس وہ بیگ اٹھا کے چلے گئے. بالکل اپنا منافع دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ کہ پہلے استاد ہوتے تھے وہ کلاس کے شروع میں یا کلاس کے آخر میں آ کے کچھ اچھے ایسے نکات بتاتے تھے جو انسان کو کام آتے تھے, زندگی میں کام آتے. میرے خیال میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں اپنے ناظرین سے کہ ایک جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ اساتید کی طرف سے آ رہا ہے, کیونکہ اساتید ہی بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ شک وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی کیوں نہ ہم کہتے ہیں,
اساتید اپنے منافع کے لیے یا پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر
پیسے کے لیے, پر دوسرا شاید وہ دلچسپی ختم ہو گئی ہے یا وہ بھی کیونکہ ایسے ہی اداروں سے پڑھ کے نکلے تو وہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی اس سائنس کی کتاب, بایولوجی کی کتاب کے ساتھ یا اپلائیڈ انجینئرنگ کی کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی بتانا ہے,
کچھ اور بھی اہم نکات ہیں جو ان کی زندگی میں کام آ سکتے ہیں. بالکل. جی ہاں, تو یہاں ساتھ مل کر لیتے ہیں ایک وقفہ اور اس کے بعد میں خاص پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگ پروگرام نسیم زندگی, آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں تہران سے آپ لوگوں کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں. اور بہرحال امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا, کوشش بھی ہماری یہی ہوتی ہے. لیکن وائبر واٹس ایپ پہ یہاں پر میں موجود ہوں اور اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے پروگرام میں تو اس کی خبر جو ہے ہمیں آپ اس وائبر واٹس ایپ پہ دے سکتے ہیں. چلیں گے ہم گفتگو کے حصے کی طرف جہاں پر رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مہمان بھی موجود ہیں. چلتے ہیں رباب کا. جی رباب,
بہت شکریہ خرم. جی ہاں, اور ناظرین آپ کو پروگرام کے شروع میں بتا چکی ہوں کہ سہیل فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایچ ڈی کر رہی ہیں فزیولوجی میں اور ایک بہت اہم موضوع لے کے آئی ہیں, معدے کا السر. ہم چلیں گے ان کی خدمت میں اور سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
وعلیکم السلام, الحمدللہ آپ کی دعائیں.
اور بہت بہت خوش آمدید اور پروگرام میں اپنے وقت نکالا اتنے صبح سویرے اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں.
آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی.
صحیح, سنیل بہت اہم موضوع لے کے آئی ہیں. معدے کا السر اکثر سنا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ بھائی فلاں کو معدے کا السر ہو گیا یا ایسے کوئی مسائل جو پیش آتے ہیں السر کے متعلق, تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ یہ ہے کیا؟
دراصل پیپٹک السر جو ہم کہتے ہیں وہ ہماری غذا کی نالی یا پھر معدے آنت, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آنت کے جو شروع کا حصہ ہے اس میں زخم کو پیپٹک السر کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب اگر یہ السر یا یہ زخم اگر ہمارے معدے میں پایا جاتا ہے تو ہم اسے سٹمک یا گیسٹرک السر کا نام دیتے ہیں.
صحیح.
یا پھر اگر اس زخم کی لوکیشن جو ہے وہ ہماری چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں ہے تو ہم اس کو ڈیوڈینل السر کا نام دیتے ہیں.
صحیح, ٹھیک ہے.
اور یہ جتنی بھی ہماری غذا کی نالی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں اس میں یہ ایک بہت زیادہ پائی جانے والی زخم یا بیماری کہہ سکتے ہیں اس کو.
ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ تو بات ہوگی کہ ہم پیپٹک السر کس کو کہتے ہیں. سلیل, ایک سوال اکثر میں نے سنا ہے, آپ نے فلاں کھانا کھا لیا, تیز کھانا کھانے سے بھائی آپ کو السر ہو جاتا ہے, یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور جو سوال میں نے پوچھا ہے کہ کھانے سے اس کا کوئی لینا دینا ہے, اس بارے میں بتائیے.
دراصل پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ پیپٹک السر جو ہے یا جو معدے میں زخم ہے یا آنتوں میں زخم ہے اس کی اہم وجہ مسالے دار کھانا کھانا یا پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہونا یہ سب ہے. لیکن اب یہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں یہ پہلے سے موجود السر کو اور بڑھاوا دیتے ہیں.
اچھا.
یعنی دراصل جو السر کی وجوہات ہیں اس میں دو یا تین بہت زیادہ اہم ہیں. سب سے پہلے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% کے قریب جو السر ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اہم بیکٹیریا کا کردار دیکھا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایچ پائلورائے ہیلیکو بیکٹر پائلورائے بیکٹیریا جو ہے. یہ جو ہے یہ ہم اپنے کھانے کے ذریعے عموماً لے رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
کوئی جو ہم نے اگر کنٹیمنیٹڈ کھانا یا پانی وغیرہ لے لیا اس کے ذریعے.
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ جو دوسری اہم وجہ ہے اس کے اندر انسیڈز ادویات کا استعمال ہے.
اچھا.
جو عموماً ہم اپنی ڈیلی لائف میں
یوز کر رہے ہوتے
ہیں. جی, درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جس میں ایسپرین بہت زیادہ لی جاتی ہے.
اچھا.
نیپروکسن, ایبوپروفین, بروفین وغیرہ.
جی.
یہ گروپ جو ہے وہ انسیڈز میں ہے.
بالکل.
اچھا, اب اس کے اندر ایک اور وجہ جو دیکھی جاتی ہے تحقیقات کے ذریعے وہ یہ ہے کہ جو ڈیوڈینل السر یعنی ہماری چھوٹی آنت کی جو شروعات حصے میں زخم ہے اس کی ایک اہم وجہ بائی کاربونیٹس, ایک آئنز ہوتے ہیں, کچھ کیمیائی مولیکیولز ہوتے ہیں, ان کی کم سیکریشن بھی ہے.
اچھا.
اب ان تینوں, یہ جو تین اہم وجوہات ہیں ان کا سب کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو یہ غذا کا پوری نالی ہے, غذا کی پوری نالی ہے, پورا ٹریکٹ ہے, یہ مختلف لیئرز کے مرکب سے بنا ہے, اور اس کی جو سب سے اندرونی حصہ ہے اس کے اندر ایک میوکس کی پتلی سی جھلی پائی جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ جھلی کو ہم پروٹیکٹیو جھلی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو میدے اور آتوں کی لیئرز ہے یعنی دیوار کو ایسڈ تیزابیت سے بچاتی ہے. تو یہ جو دوائیاں ہیں یا پھر یہ بیکٹیریا جو ہے جو وجوہات ہم نے ابھی بات کی, یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے یا تو یہ تیزابیت بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں یا پھر میوکس کو کسی طریقے سے کم کر دیتی ہیں, تاکہ ہمارا جو میدہ ہے اور یہ جو ہماری آتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب تیزابیت کا شکار
ہو, تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب سنیل, آپ کی تصویریں بھی یہاں پہ ہیں, آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں؟
جس طرح ہم اوپر کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہیلدی یعنی جو ایک صحت مند انسان ہے,
ٹھیک
ہے, اس کے میدے میں اور ڈیوڈینم جو کہ بالکل نچلا حصہ ہے میدے کے بعد سے شروع ہوتا ہے چھوٹی آنت کا پہلا حصہ, وہ اس کے اندر کوئی قسم کا زخم یا نہیں ہے, جبکہ آپ دوسرے حصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ زخم ہمارے میدے میں پایا جائے تو ہم اس کو اسٹمک السر کا نام دیتے ہیں. عموماً یہ زخم میوکس کی جھلی کے پھٹ جانے یا پھر اس کے ڈسٹروئے ہونے سے ہے, اور اسی طریقے سے یہ زخم اگر ہمارے چھوٹی آنتوں کے پہلے حصے میں پایا جائے تو ہمیں اسے ڈیوڈینل السر کا نام دیتے ہیں.
صحیح, ٹھیک ہے. سلیل, آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی, اور ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے میدے کے السر کے بارے میں یا پیپٹک السر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہو تو خرم کے پاس واٹس ایپ اور وائبر آن لائن ہے, آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, ہم فوراً سلیل سے سوال پوچھیں گے. خیر, ہم یہاں چلیں گے خرم کی طرف اور دیکھتے ہیں خرم ہمیں کہاں لے کر چلیں گے. جی خرم,
بہت شکریہ رباب, ایک وقفہ لیں گے چھوٹا سا ہم لوگ, لیکن وقفے سے پہلے میں یہاں بتاتے چلوں کہ امداد اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری لالچ اور ذہنی گھٹیا پن ہمارے اخلاق کو ختم کر دیتی ہے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں آپ کو. ہمارے وائبر واٹس ایپ کے نمبر اور اسٹوڈیو کے نمبر آپ لوگ اسکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں, اور اپنا نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو کال بیک کریں گے. چلتے ہیں رباب کے پاس. جی رباب,
بہت شکریہ خورم. جی ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے سلیل فاطمہ کے ساتھ میدے کے السر کے بارے میں, یا ہم آنتوں کا السر یا پیپٹک السر اگر ان کو کہیں تو بہتر رہے گا. اچھا سلیل, بات کرتے ہیں علامت کی طرف. اگر کسی ایک شخص کو مثال کے طور پر میدے یا آنت کی جو ہے السر کی شکایت ہو, درد یا کس طرح کی علامت سے ہمیں پتہ چلے گا ہاں بھائی اس کو یہ مسئلہ ہے؟
دراصل یہ کہہ سکتے ہیں کہ عموماً طور پر ایک کوئی اہم علامت نہیں ہے کہ جس کو آپ اگر یہ مریض محسوس کرے یا ڈاکٹر اس ایک علامت کو دیکھے تو کہہ سکتا ہے کہ اس کو السر ہے.
اچھا,
جبکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجموعہ اگر علامات کا دیکھا جائے تو پھر ڈاکٹر
تشخیص دے سکتا ہے
کہ یہ شاید السر ہے.
اچھا,
اب اس کے اندر سب سے زیادہ اہم جو ہے بالکل درد ہے. درد عموماً مریض اپنے پسلیوں کے نچلے حصے میں محسوس کرتا ہے جو کہ میدے کی دراصل جگہ ہے.
اچھا, ٹھیک ہے.
اگر یہ درد غذا کے فوراً لینے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ میدے میں السر, یعنی ایک میدے میں السر کی نشانی. جبکہ اگر یہ مریض درد خالی پیٹ سے یا پھر کھانا کھانے کے کچھ مثلاً ایک دو گھنٹے بعد یا
کھانا ہضم ہو جائے,
اس کے بعد تقریباً ہضم ہو گیا یعنی دو تین گھنٹے بعد دیکھا جائے, تو پھر ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈیوڈینل السر کی یا چھوٹی آنت میں السر کی نشانی ہے.
اکثر کہتے ہیں کہ سینے میں جلن ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے.
سینے میں جلن کے ساتھ ساتھ مریض جو ہے وہ منہ میں ایک کھٹے پانی کا اچھال بھی محسوس کرتا ہے جو کہ زیادہ تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے.
اچھا,
اس کے علاوہ پخانے میں خون یا پھر الٹیاں آنا یا الٹی جیسا ہونا, اکثر اگر زخم بہت بڑھ جائے تو زخم میں خون آنے کی وجہ سے الٹیوں میں بھی خون دیکھا جاتا.
اچھا,
ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ مریض کو بھوک کم لگتی ہے, وزن کم ہوتا ہے, یہ سب اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, یہ سب چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں.
صحیح. اچھا چلے, ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا جو یہ السر کی شکایت ہے ایک خاص ایج میں انسان کو ہوتی ہے, مثال کے طور پر مثلا ایک 10 سال کا بچہ ہے اس کو ہو سکتی ہے نہیں یا نہیں, آپ کو صرف نوجوانی کے اس میں یہ شکایت رہ سکتی ہے؟
سب سے پہلے تو یہ کہ بوڑھی مطلب کہ ایک جب ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو السر دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ہمارا دفاعی نظام ہے جو ہماری قوت مدافعت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے.
صحیح.
اور یہ جو میوکس میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ حفاظتی جھلی ہے اس کا بہت زیادہ کام ہمارے اس نظام سے ہے.
اچھا.
جو کہ ہمارے بدن کو دفاع دیتا ہے.
صحیح.
تو اس عمر میں دیکھنا کوئی وہ نہیں, یعنی دیکھا جا سکتا
بات نہیں ہے.
بالکل. اس کے علاوہ بچے جوانی میں یہ السر اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے جب بچہ تو اتنا زیادہ انسیڈز وغیرہ کو ایکسپوزر نہیں ہوتا, تو چھوٹی عمر میں یہ السر اتنی زیادہ پریویلنس نہیں دیکھی جاتی. اس کے علاوہ نوجوانی میں دیکھا جاتا ہے السر, اس لیے کہ نوجوان انسان جو ہے وہ بہت زیادہ درد کم کرنے کی دوائیاں استعمال کرتا ہے, اس کے علاوہ باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز نہیں کرتا, ہاتھ نہ دھوئے, اور یہ سب چیزیں جس کی وجہ سے نوجوانی میں
دیکھا جا سکتا ہے. اچھا سنیل, اگر مثال کے طور پر ایک کوئی السر کی شکایت ہے تو اسے کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اسے کس طرح پتا چلے کہ اب وقت ہے اور مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس؟
سب سے پہلے اگر مریض جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے, جلن اور درد محسوس کرتا ہے, اور وہ پھر کوئی اینٹی ایسڈ یعنی تیزابیت کم کرنے والی دوائی لے لیتا ہے یا پھر درد کم کرنے والی دوائی لے لیتا ہے, اور درد میں تھوڑی دیر آرام کے بعد واپس سے درد شروع ہو جاتا ہے, یا پھر وہ اپنی الٹی میں خون دیکھتا ہے, یا پھر پکھانے کا رنگ جو ہے وہ سیاہ کی طرف ہو جاتا ہے, تو اس موقع پر اس کو فوری طور پر ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے.
صحیح, ٹھیک ہے سلیل, بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی, اور بہت ہی اہم نکات بتایا آپ نے کہ کب ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ناظرین, گفتگو ہماری سلیل فاطمہ کے ساتھ جاری رہے گی, لیکن یہاں ہم چلیں گے خرم کی طرف, جس طرح میں دیکھ رہے ہیں خرم بہت ہی بہترین تصاویر ہمارے لے کے آئے. جی خرم.
بالکل تصاویر, جی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ تہران سے یا ایران کے مختلف علاقوں سے خوبصورت سی تصاویر آپ لوگوں کی خدمت میں لائی جا سکیں. تہران میں برف آئے اور توچال کا نام نہ آئے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. توچال بہرحال ایک پہاڑی رینج ہے, البتہ جو رینج ہے اس کا نام البورز ہے, اور تقریباً 12 کلومیٹر لمبا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ایک جگہ ایک پہاڑی جو ہے اس کا توچال نام ہے. مشہور توچال اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر تقریباً کہا جاتا ہے کہ بیلن انٹرنیشنل لیول کا یہاں پر آپ کو اسکینگ ریزورٹ ملے گا, اسکینگ کی ایک بہرحال جگہ ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ کو جو ہے ٹیلی کیبن بھی ملے گی. بہرحال جو لوگ بھی تہران سردیوں کے موسم میں آتے ہیں ان کا ایک کام جو یہ ہوتا ہے کہ وہ توچال جائیں, اور وہاں پر بہرحال اگر آپ اسکینگ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا, کہ نہیں کر سکتے تو ضرور دیکھنے کے لیے ضرور جائیں. اس کے علاوہ یہاں پر بتاتا چلوں آپ کو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 12 کلومیٹر لمبا یہ البورز کے نام سے پہاڑی سلسلہ ہے, جس میں ایک جو پہاڑی ہے اس کی توچال ہے, تقریباً 4000 میٹر اس کی بلندی ہے. اس کے علاوہ اور جو چیز اور جو یہاں پر مختلف پہاڑیاں جہاں پر اگر آپ کوئی ہائکنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں, ان کے نام بھی میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا, جس میں کچھ جو مشہور ہیں اس میں سے ایک لاواراک ہے جو 3500 میٹر کی بلندی پہ ہے, بازاراک ہے جو 3700 میٹر کی بلندی پہ, پلنگچل ہے 3500 میٹر کی بلندی پہ, اسی طرح اور بھی بہت سی آپ کو جو ہے یہاں پر پہاڑی چوٹیاں نظر آئیں گی جن پہ آپ لوگ بہرحال جا کے اور اسکینگ بھی کر سکتے ہیں, اور اسکینگ کے علاوہ اور بھی بہرحال ٹیلی کیبن ہے یہاں پر, اور مختلف قسم کی اور بھی ریسٹورانٹس اور ہوٹلز وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور بہرحال بہت خوبصورت جگہ ہے, میں خود بھی گیا ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر رستے اس کے بند ہو جاتے ہیں برف کی وجہ سے, تو بہرحال پلان کر کے جائیں, جو یہاں کی انفارمیشن ہے ٹریول ٹرانسپورٹ کی ان سے پوچھ کے جائیں کہ بھائی رستہ کھلا ہوا ہے یا نہیں کھلا ہوا. بہرحال یہ تو کچھ بات تھی توچال کی, یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیں گے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, واپس لوٹیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. جی رباب,
بہت شکریہ خرم, بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں, سلیل فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. معدے کے السر یا آنتوں میں السر کی جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اب تک انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, کس طرح ہوتا ہے, اور ہمیں کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اچھا سلیل, ہم یہاں چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف, کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس حالت یعنی السر کی حالت کو اور بھی بدتر کر سکتی ہیں؟ مثلا کچھ کھانے پینے سے ہمیں روکنا ہے اپنے آپ کو, کوئی ایسی حرکات یا کام ہے جو ہمیں روکنا ہے جس سے چیز بدتر نہ ہو جائے؟
بالکل, اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو سگریٹ نوشی اور شراب نوشی, اس کے ساتھ مسلسل ٹینشن لینا یا ذہنی یا جسمانی دباؤ کا شکار ہونا, یا پھر کچھ تفکرات میں مستقل طور پر گرے رہنا,
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ اپنی جو ہم اپنی خوراک ہے ڈائٹ ہے, اس میں بہت زیادہ چربی والا کھانا یا مسالے دار کھانے کا استعمال کرنے سے بھی پہلے سے موجود السر بڑھ سکتا ہے.
اچھا ٹھیک.
اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ کم مطلب ویک ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, مثلاً HIV/AIDS ہے.
اچھا,
ایسی بیماریوں میں بھی انسان جو ہے وہ پہلے سے موجود السر اور بڑھ سکتا ہے.
صحیح, ٹھیک ہے. اچھا سنیل, اس طرف اشارہ کیجیے گا, سٹرک ایسڈ والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال السر میں ٹھیک ہے؟ سٹرک ایسڈ سے میرا منظور مطلب وہی ہے جیسا لیمو ہو گیا یا جو ہمارے پاس کینو وغیرہ کی جو موسمبی ہوتی ہیں, ایسی پھلوں کا استعمال کرنا اس حالت میں ٹھیک ہے یا نہیں؟
بالکل نہیں, بلکہ ہمیں ایسی کوئی بھی چیز, ایسے کوئی بھی, چاہے وہ فروٹ ہی کیوں نہ, چاہے وہ پھل ہی کیوں نہ,
قدرتی پھل, بالکل,
چاہے وہ لیمو ہو گیا, چاہے نارنگی ہو گیا, یہ سب چیزیں بھی ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معدے میں اور ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت بڑھا سکتی ہیں.
بالکل. اور سنیل, ایک نقطہ اور جو اہم ہے, اکثر ہماری نوجوان نسل جو ہے کولڈ ڈرنکس کا, یا میں کوکو کولا وغیرہ کہوں تو کافی اس کا استعمال رہتا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟
بالکل, چاہے وہ کوکو کولا ہو جائے یا پھر کیفین دوسرے فارم میں, مثلاً کافی اور چائے, بہت زیادہ استعمال کرنے سے بھی پہلے سے موجود السر بڑھ سکتا ہے.
چلو, آپ کی تصویر بھی یہاں پہ, اس بارے میں آپ کیا بتائیں گی ہمیں؟
یہ تصویر جو ہے, اس تصویر کے ذریعے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ایچ پائلورائی بیکٹیریا ہے وہ کس طریقے سے ہمیں السر جیسی بیماری کاز کر سکتا ہے. پہلے تصویر میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارا میدا جو ہے اس کے اندر بہت تیزابیت ہے, تو اس کے اندر کس طریقے سے یہ بیکٹیریا سروائیو کر سکتا ہے, جبکہ عام طور پر کوئی دوسرے جراثیم نہیں اس طریقے سے سروائیو کر سکتے. تو آپ پہلے حصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے میدے میں انٹر ہو گیا. اب ہم دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میدے میں کچھ ایسڈز ہیں, لیکن اس یہ جو بیکٹیریا, اس کے پاس ایک خصوصی پاور ہے, ایک ایسی قدرت ہے کہ یہ اس ایسڈ کا شکار خود کر سکتا ہے. مثلا کہ یہ اپنے ارد گرد ایک ایسے کیمیکلز ریلیز کر سکتا ہے جو اس کے آس پاس کے ایسڈ کو نیوٹرلائز کر دے.
صحیح صحیح.
پھر کیا کرتا ہے یہ بیکٹیریا, پھر اپنی یہ اور زیادہ تعداد بڑھاتا ہے, جو کہ آپ تیسرے حصے میں دیکھ سکتے ہیں.
بالکل صحیح.
اب آپ چوتھے حصے میں دیکھیں کہ یہ جب اس نے میوکس والی لیئر کو ایک طریقے سے توڑ پھوڑ کر دی, تو پھر یہ ہمارے میدے کے سیلز تک پہنچ گیا.
بالکل.
ہے اب میدے کے خلیے کو یہ ڈسٹروائے اور انفلیمیشن یعنی اس میں انفیکشن پیدا کرنا شروع کر رہا ہے. میدے کے سیلز میں ہمارے پاس ایک خصوصی وہ سیلز ہوتے ہیں جو اصل میں میوکس پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میوکس کی لیئر ڈسٹروائے ہو جائے اور وہ سیلز بھی ساتھ ساتھ ڈسٹروائے ہوتے جائیں, وہ خلیے جو میوکس پیدا کر رہے ہیں, تو پھر اب واپس سے نیا میوکس نہیں بن سکے گا.
بالکل.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر ایک قسم کی ایسی ڈیمیج ہو سکتی ہے جو کہ جب تک ٹریٹمنٹ نہ ہو ریورس نہیں ہوگی.
تو اس کا ہمیں بول سکتے ہیں نام السر ہے.
جی بالکل.
ٹھیک ہے. اچھا سلیل, اگر خدا نہ خاصا ایک شخص کو السر کی شکایت ہوتی ہے یا اس کو یہ مشکل پیش آتی ہے, تو اسے کس قسم کی کمپلیکیشنز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ السر کو تھوڑا اور اگر ہم ڈیفائن کیا جائے, تو صرف میوکس کی جھلی میں زخم کو ہم السر کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اگر یہ ٹریٹمنٹ نہ ہو یا یہ اور بڑھتا جائے ان فیکٹرز کی وجہ سے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھلی تو ڈسٹروائے ہو گئی ہے, اس کے ساتھ اب جو نیچے سیلز ہیں, میدے کے سیلز ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں.
اچھا.
یعنی آخر کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے میدے میں یا آنت کے میں ایک سوراخ پیدا ہو جائے, جس سے وہ سارا مٹیریل, وہ ساری غذا اور سیکریشن جو ہم نے جو ہمارے میدے میں آئی ہیں ہاضمے کے لیے, وہ سب ہمارے میدے سے باہر
خارج ہو جائے.
جی بالکل, باہر نکلنے لگے. اب جب وہ باہر نکلیں گی تو اس میں بہت تیزابیت ہے, ہمارے دوسرے جو آرگنز ہیں آس پاس کے وہ نہیں برداشت کر سکتے, وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس تیزابیت کو برداشت کریں, تو انفیکشن اور اس ٹائپ کی کمپلیکیشنز دیکھی جا سکتی,
دوسرے حصوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے.
اس کے علاوہ ہر زخم کا قدرتی طور پر یہ نظام ہے کہ وہ زخم بھرنے لگتا ہے. جب زخم بھرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا سکار بڑھنے لگتا ہے, یعنی ایک رکاوٹ آنے لگے گی جب ہم کوئی بھی چیز کھائیں گے یا ڈائجیشن میں, یا انسان کو بھوک نہیں لگے گی.
اچھا سلیل, اگر ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس شکایت کے ساتھ, تو ڈاکٹر اس کو کس طرح تشخیص دیں گے؟ کوئی خاص ٹیسٹ ہے اس طرح سے, تو آپ بتائیے اس بارے میں ہمیں.
ہم سمپٹمز کے ذریعے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں.
اچھا.
لیکن ڈیفینیٹ ڈائگنوسز جو ہے وہ خالی سمپٹمز کو دیکھے ہوئے نہیں کی جا سکتی. بالکل, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سمپٹمز بہت اسپیسیفک نہیں ہے, خصوصی نہیں ہے کہ فورن ڈائگنوز
اس کو نشاندہی کر سکے.
اس کے لیے اینڈوسکوپی جو ایک پروسیجر ہوتا ہے, جس کے اندر ایک ربڑ کی نالی, اس کے آگے ایک چھوٹا سا کیمرہ اور بلب لگا ہوتا ہے, وہ منہ کے ذریعے انٹر کیا جاتا ہے غذا کی نالی میں اور میدے میں, یا اول حصے جو ہے کیا ہمارے انٹسٹین آنتوں کی, اور اس کے اندر پھر دیکھا جاتا ہے کہ زخم کی کیا صورتحال ہے.
اچھا, تو یہ طریقہ ہے.
جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں, مثلا ہم خون اور پخانے میں یہ جو بیکٹیریا اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک قسم کا ایکس رے ہوتا ہے, بیریم سوالو ایکس رے, جو کہ اب کم کیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈائگنوسس کا.
ٹھیک ہے. اگر ایک طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس شخص کو ڈیفینیٹلی یعنی السر کی شکایت ہے, تو پھر آپ اس کا علاج جو ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں, اس کا علاج کس طرح کیا جائے؟ خاص دوائیاں ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے اس کا؟
اگر یہ دیکھا گیا ہے کہ السر جو ہے یہ بیکٹیریا, اس بیکٹیریا ایچ پائلورائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہے, تو پھر اس کو اینٹی بایوٹکس کے ذریعے علاج اس کا کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری وہ ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس کو ہم اینٹی ایسڈز کہتے ہیں, یعنی وہ ہمارے میدے میں تیزابیت کو کم کرتے ہیں, وہ دی جاتی ہیں. یہ جو ہے یہ میجر دو وہ ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ. اگر سوراخ اتنا بڑا ہو جائے کہ خون یا ہماری جو غذا کے ساتھ جو چیزیں میدے میں تھیں وہ سب باہر آنے لگے, تو پھر یا پھر جو ہماری آتے ہیں وہ اس میں کوئی سوراخ یا پھٹ جانے والی چیز ہو جائے,
صحیح صحیح,
تو پھر اس کنڈیشن میں سرجری بھی کی جاتی ہے.
صحیح. سلیل, میرا آخری سوال آپ سے ہوگا, جو ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کہ یہ بیماری ہونے سے یا یہ مسئلہ ہونے سے ہی وہ روکیں, تو آپ کیا کہیں گے ان کے لیے؟
سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ درد, جب ہمیں درد ہو تو ہمیں بہت زیادہ NSAIDs لینے سے پرہیز کرنا چاہیے.
مختلف دوائیاں جو ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر ہم لیتے ہیں,
اسپیشلی جس میں ایسپرین بہت زیادہ کامنلی یوز کی جاتی ہے, وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جس طرح یہ بیکٹیریا ہے تو یہ ہمارے کھانے کے ذریعے ہمارے بدن میں انٹر ہوتا ہے, تو ہمیں کھانے کو پورا پکا ہوا اور دھلا ہوا اور
صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے, پورے پکے ہوئے ہونے کا, ٹھیک ہے؟
بالکل. اس کے علاوہ یہ بیکٹیریا جو ہے وہ سلائیوا سے تھوک سے بھی پھیل سکتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان. اس کے علاوہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک تحقیقات سے پتا چلا کہ جو مکھی ہے ہاؤس فلائی, یہ بھی ایک انسان سے بیکٹیریا کیری کر کے دوسرے انسان کو انفیکٹ کر سکتی ہے. تو ہمیں اپنے ہائیجین کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کافی اور کولڈ ڈرنکس سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو السر ہو گیا
ہے, ٹھیک ہے, اور جن کو نہیں ہوا وہ پرہیز کریں.
اور ہر چیز کی جڑ ذہنی بیماری ذہنی تفکرات ہے,
بالکل. ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کو یہ بیماری نہیں ہے تو ان خاص نکات پر جو سلیل نے ہمیں بتایا ان پر عمل کر سکیں, اور جیسے سلیل نے کا خاص طور پر آس پاس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ اس سے جو ہے بہت ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں. سلیل بہت شکریہ, بہت ہی اہم موضوع بہترین طریقے سے آپ نے روشن کری, بہت شکریہ اپنے پروگرام کے لیے. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہاں چلیں گے خرم کی طرف, دیکھتے ہیں خرم ہمیں کہاں لے کر چلیں گے. جی خرم.
جی بہرحال میں یہاں پر جو ہے اپنے پیارے پیارے ناظرین کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھا, اور بہرحال شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے بہت سے ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر آن لائن ہیں, سعید محسن صاحب ہیں, سعید امتیاز حیدر صاحب, ذیشان صاحب, امداد اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ ساروں کا, آپ لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں. یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین, اور پھر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کو ایک بار پھر پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام نسیم زندگی آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو ہمیں وائبر واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ تھے. میں یہاں پر بتاتا چلوں جلدی سے کہ قصور عباس علوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کل, اور کل بہت اہم دن ہے, یوم بصیرت کہا جاتا ہے, اور ولایت سے امت کا میثاق ایران میں ولایت کے ساتھ محبت اور اس کا اظہار کرنے کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں, اور بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو محبت ہے اس انقلاب کے ساتھ ولایت کے ساتھ وہ کتنی زیادہ ہے. یہ کل دن منایا جا رہا ہے, اس سلسلے میں ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے قصور عباس علوی کو بلائیں گے. اس کے علاوہ حیدر زمان صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے, اور ہمارے ہفتے کا موضوع جو چل رہا ہے تعلیم کی اہمیت, اس میں وہ بات کریں گے کہ آن لائن تعلیم, ورچوئل یونیورسٹیز, اور اس موضوعات سے بار بار بات کریں گے, کیونکہ وہ خود MIT ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ان کا تعلق ہے. تو یہ ہمارے انشاءاللہ کل کا پروگرام رہے گا.
پروگرام ہمارا مس مت کیجیے گا, اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت بہت اچھا گزرے اور خوشیوں سے بھرا ہوا گزرے. کل تک کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردی جی کا پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے.
خدا حافظ.